به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به نصوصا ظہور اسلام کے وقت جہاں مشرکین مکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نور کو روکنے کی ناکام سعی کر رہے تھے وہاں ان کی ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ جو دلائل علمی ہیں جو باتیں علم سے متعلق ہیں کیا وہ ان کا دلائل کے میدان میں بھی کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ان کی ضرورت بن گئی اور خود وہ عزبی علوم سے بالکل بے بہرا تھے یہود میں علماء تھے جو پہلی کتابوں کے بڑے فاضل تھے لیکن ان کی اکثریت مدینہ منورہ میں تھی تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا کہ روسائے مکہ ان علماء یہود کے پاس اپنے آدمیوں کو بھیجتے اور وہ انہیں اس طرح سے امداد کرنے لگے کہ وہ اپنے اس علمی اور مطالعہ کے زور پر ایسی بات تلاش کر کے دیتے جس کا جواب بجز نبی پر حق کے کسی کے پاس نہ ہو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں چند دنوں میں اتنا فاضل بنا دیتے کہ وہ جا کر بحث مباحثہ شروع کر لیتے آسان ترین راستہ یہی تھا کہ کوئی ایسا سوال کر دیا جائے کوئی ایسا اعتراض کر دیا جائے اور یاد رکھیں اعتراض کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی اعتراض بنیادی طور پر جہالت کی قسم سے ہوتا ہے سوال کا تعلق بنیادی طور پر عدم علم سے ہوتا ہے آدمی نہیں جانتا تو پوچھتا اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی جواب دینے کے لیے ایک علمی استعداد چاہیے اس موضوع کو جانتا ہو سمجھتا ہو اس کے مطابق جواب دے تو علماء یہود نے یہ طریقہ اپنایا کہ انہیں کوئی ایسے سوالات سمجھائے جائیں جو یہ جا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کریں اور اگر حضور جواب نہ دے سکیں تو علمی میدان میں بھی انہیں کامیاب ہونے کی امید دلائی جا سکتی ہے ان سوالات میں سے متعدد قرآن حکیم نے بھی ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جا کر یہ پوچھا جائے تو روح کیا شے ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا بدن کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور یہ اصل میں شے کیا ہے؟ چنانچہ یہی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنی اقسام بھی علم کی ہیں وہ ساری کی ساری روح پر بات کرنے سے خاموش ہیں. ان ساری بحثوں کا مرکز جسم انسانی ہے، تاریخ انسانی ہے، معاشرتی اور معاشی حالات ہیں، حکومتوں کے اور قوموں کے عروج و زوال کے تذکرے ہیں، اشیاء کی خصوصیات ہیں، علم الابدان ہے، ادویات ہیں، جراحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن روح کے بارے اگر کوئی لفظ ارشاد فرمائے گا تو صرف وہ ہستی جس کے علوم اللہ کی طرف سے ودیت کیے گئے ہیں اور جو اللہ کا نبی اور رسول ہو. تو اس سوال کا بڑا اجمالی سا جواب ارشاد فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کل روح من امر ربی، روح رب العالمین کے امر سے ہے. اس سے زیادہ اس کی ماہیت کو سمجھنا یہ عقل انسانی کے دائرہ کار سے باہر ہے. جب اسے سمجھا جائے یہ شے کیا ہے، اس کا حجم کتنا ہوتا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس میں اجزاء کون کون سے ہیں، یا یہ جو اس ذات پہ ہوتی ہے بحث فرمایا، اس بحث کو سمجھنے کے لیے تمہیں استعداد ہی نہیں دی گئی. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، اس موضوع پر تمہارے علم کی گہرائی بہت کم ہے. حدیث شریف میں اور متقدمین کی اس کی تفسیر و تعبیر میں جو کچھ ملتا ہے اس میں بھی روح کی ماہیت یا اس کی کیفیت یا اس کے اجزائے ترکیبی یا ان پر بحث نہیں ملتی. اس لیے کہ رب جلیل نے اس باب کو بند کر دیا. جب اللہ نے کچھ نہیں فرمایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے آگے کچھ نہیں فرمایا. اور بحث ہی عجیب انداز سے بند کی گئی کہ اس موضوع پر تم بحث کرنے کی سمجھ کی استعداد ہی نہیں رکھتے. لیکن جس حد تک انسانی استعداد تھی اور جس حد تک جاننا انسان کے لیے ضروری تھا وہ بتایا بھی گیا، جہاں روک دیا گیا وہاں اس کی نشاندہی بھی کی گئی، کل روح من امر ربی، یعنی سرے سے انکار نہیں کیا گیا کہ یہ سوال ہی نہ کرو، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. بلکہ روح کے متعلق جہاں تک انسان جان سکتا ہے وہاں تک بتا دیا گیا کہ یہ امر سے متعلق ہے. مختلف عالموں کی بحث جب چلتی ہے تو سارے دائرے تخلیق کو ایک عالم قرار دے دیا جاتا ہے، جس میں مختلف عالم ہیں پھر، لیکن بحثیت مخلوق ہونے کے وہ سارے عالم اس بڑے عالم کے اندر آ جاتے ہیں جسے عالم تخلیقات یا عالم مخلوق کہہ دیا جاتا ہے. اس میں زمین بھی ہے، دوسرے سارے کرے بھی ہیں، زمین کی ساری مخلوق بھی ہے، دوسرے کروں پر اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ بھی ہے، آسمان بھی ہے، آسمانی مخلوق بھی ہے، عرش عظیم بھی ہے، لوح کرسی بھی ہے، جنت و دوزخ بھی ہے، یعنی جتنے جتنے وجود تخلیق فرمائے گئے وہ سارے عالم تخلیق یا عالم مخلوقات کے اندر ہیں، اس کی وسعتوں کے اندر ہیں. پھر ان کی اپنی اپنی تقسیم ہے، عالم ملکوت وہ عالم ہے جو فرشتوں کے رہنے بسنے کا ہے، یا اس سے اوپر ناسوت یا لاہوت یا مختلف جو عالم ڈسکس کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، وہ عالم تخلیق دائرہ تخلیق کے اندر ہے. جہاں پر تخلیقات کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، مخلوق کا گزر نہیں ہے، وہاں تجلیات صفاتی ہوتی ہیں، اللہ کی صفات کا پرتو ہوتا ہے. یوں تو مخلوق بھی اسی کی صفات کا پرتو ہے، لیکن اسے ایک خاص جسم دے دیا گیا جس میں کچھ عناصر ہیں، جس کی کوئی کیفیت و کمیت ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی، قد و قامت، وزن، رنگ دیکھا ناپا جا سکتا ہے. مگر جہاں صرف اور صرف صفات باری رہ جاتی ہیں، وہاں کوئی پیمانہ نہیں رہتا، کوئی رنگ نہیں رہتا، کوئی پیمانہ نہیں رہتا، کوئی پیمائش نہیں رہتی. اسے عالم حیرت، یعنی جس کی کوئی تعیین نہیں کی جا سکتی، یا عالم امر کہتے. اب یہ اللہ کی کارگری ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بنانے میں ہم نے اپنی تخلیق کا کمال دکھا دیا، بہترین طریقے سے بنایا ہے. اور وہ عجیب تعلق ہے اس پرتو صفاتی سے روح آ کر جس میں انسانی سے متعلق ہو گئی. اب ایک طرف اتنا لطیف ترین اور اتنی پاکیزہ ترین چیز ہے جس کی کوئی پرواز تک نہیں کی جا سکتی، اور دوسری طرف تمام تخلیقات میں کثیف ترین صورت مادے کی ہے، وجود مادے سے بنایا گیا، دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی. جتنا مادہ کثیف ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ روح لطیف ہے. اب دو جدوں کو جمع کرنا یہ ایک امر محال ہے، ناممکنات میں سے دو زبدین کا جمع ہونا جو ہے اسے فلاسفہ ممکن نہیں کہتے. لیکن اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ممکن اور ناممکن دونوں لفظ فضول، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر. اب اس نے پیوند لگا دیا ان دونوں کا ایسا کہ جڑنے کے بعد کبھی ٹوٹے گا نہیں. مادہ اپنی ایک طبی عمر رکھتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. پہاڑ ختم ہو جائیں گے، صحرا ختم ہو جائیں گے، دریا ختم ہو جائیں گے، آسمان ختم ہو جائیں گے، چاند، سورج، ستارے ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی صورت مادے کی ہے سوائے ان اجسام کے جنہیں باقی رکھنا رب جلیل کو منظور ہے. مثلا جنت و دوزخ باقی رہیں گی، عرش و کرسی باقی رہیں گے، مگر ان کی بقا میں بھی وہی حکمت کار فرما ہے جو اس ساری کائنات کے مٹنے کے باوجود انسان کا یہ جسم فنا نہیں ہوگا. جس مادے سے جسم بنا ہے اس کی اصل فنا ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں رہے گی، کوئی نئی بنا دی جائے گی. پہاڑ فنا ہو جائیں گے، آسمان پھوٹ جائیں گے، سورج ستارے بے نور ہو کر گر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو یہ مشت خاک کیوں فنا نہیں ہو؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ تعلق ہے روح کا، اور روح کا تعلق براہ راست پرتوے صفاتی سے ہے، اللہ کی ذات باقی، اس کی صفات باقی، صفات کا پرتو باقی، تو روح باقی، روح کے ساتھ جسم کا جوڑ نہیں ٹوٹے گا تو جسم بھی ہمیشہ باقی رہے گا. یہی حال جنت و دوزخ کا، جنت کیوں باقی رہے گی؟ وہ اللہ کی صفت رضا کا مظہر ہے، اللہ کی رضا مندی کے اظہار کا سبب ہے، صفت رضا کا بہت گہرا تعلق ہے، فنا نہیں ہوگی. دوزخ کیوں باقی رہے گی؟ غضب الہی کا مظہر ہے، اظہار ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اس سے نہ اللہ کی صفت فنا ہوگی نہ اس کے اظہار کی جگہ فنا ہوگی. یعنی جو جو چیز باقی رہے گی، عرش کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ وہ تجلیات ذاتی کا واقعہ ہے، اللہ کی ذاتی تجلیات اسے گھیرتی ہیں، نہ وہ تجلیات فنا ہوگی نہ ان میں گھرا ہوا عرش فنا ہوگا. تو جس جس چیز کو بقا ہے شریعت نے مستثنا کیا ہے فنا سے، اس کی بقا ذاتی نہیں ہے، بقا ذاتی صرف الہ العالمین کی، باقی سب کی بقا بھی اس پر انحصار کر کے ہے. بڑا لمبا فاصلہ، دونوں انتہائیں ہیں. یہ تخلیقات اور کثافت کی انتہائی صورت ہے، وہ لطافت اور جمال کے پرتو یعنی اس دوسری انتہا پر ہے. تو ظاہر ہے دونوں کی ضروریات جداگانہ ہیں. اب وہ عالم پرتو جمال سے روشن ہے، وہاں تو برائی کا گزر نہیں، وہاں تو نور ہی نور ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے. ہما وقت رب جلیل ہی کی حمد و ثنا ہے. لیکن یہ عالم کثیف ہے، تاریخ ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، یہاں اطاعت کا گزر کہاں؟ مادے میں کہاں وہ بات؟ یہاں تو ڈوم ڈال کر بنانے والا جو بنا دے وہ اس کی قدرت کاملہ ہے، از خود چھوڑ دو، اسے مٹی میں پانی ڈال کر چھوڑ دو تو وہ بدبو چھوڑنے لگ جائے. یا از خود تو اس کی صفت یہ ہے کہ یہ گلنا سڑنا، بدبو چھوڑنا اور تاریخ ہونا شروع. آپ کسی رنگ کی مٹی کو بھگو کر رکھ دیں، کوئی زیادہ دیر لگا لے گی لیکن بلاخر سیاہ کیچڑ بن جائے گی، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، بگڑنا، ٹوٹنا، پھوٹنا، خراب ہونا. اب اس کو باقی رکھنے کی کیا صورت ہے کہ آپ اس پانی کو بدلتے رہیں، اس میں مزید مٹی ملاتے رہیں، اس مٹی کو بدلتے رہیں، اس میں کاٹ چاٹ کرتے رہیں، جب تک آپ چاہتے ہیں اس میں تازگی رکھیں. یہی قانون رب جلیل نے اختیار فرمایا، کیونکہ اسی کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اشیاء بھی وہی پیدا کرتا ہے، ان میں تاثیرات بھی وہی پیدا فرماتا ہے، تو اس نے مادی جسم کے لیے مادی غذا بنا دی اور ایک عالم بھر دیا بنا کر، کھانا پینا، لباس، مکان، موٹریں، پھول، باغ، پہاڑ، دریا، اس کی نعمتیں انسان گن نہیں سکتا. اتنا وسیع عالم اس نے سجا دیا مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، لیکن عمل ایک ہی ہے کہ آپ نئی نئی مٹی لے کر اس میں ملاتے رہیں، نیا پانی، نئی ہوا اس میں آتی جاتی رہے گی، تازہ رہے گا. جب یہ سلسلہ رک جائے گا پھر یہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ اسے نہیں روک سکتے. آپ اسے سٹف کر لیں، آپ اسے انجیکشن دے دیں، آپ اسے کچھ کریں تو اس کے گلنے سڑنے کی مدت یا عرصہ لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ باقی نہیں رہے گا. تو جب تک دنیا میں انسانی وجود کو رکھنا چاہا تب تک کے لیے رب کریم نے اس کے لیے مادی غذا مادی دوا کا اہتمام فرما دیا، اس کے دل میں خواہش و آرزو کرنے کا سلیقہ پیدا کر دیا، آنکھوں کو دیکھنے کی سکت دے دی، کانوں کو سننے کی، زبان کو بولنے کی، ہاتھوں پاؤں کو چلنے کام کرنے کی، اور اسے دماغ عطا کر دیا جو ان چیزوں میں اچھائی برائی مٹھاس کڑواہٹ حاصل کرنے کا طریقہ چھوڑنے کا، یہ سارا نظام اس حسن سے ترتیب دیا، اسے وہی دے سکتا تھا. لیکن وہ تو رب العالمین ہے، مادی صورت کو اتنا عظیم نظام دے کر کیا اس نے روح کو چھوڑ دیا؟ اور اگر روح کے رزق کا انتظام چاہیے تو اس کا رزق بھی جمال الہی ہوگا، اس کی دوا بھی اللہ ہی کا جمال ہوگا، اس کی غذا بھی اللہ ہی کا جمال ہوگا. جس کے لیے دوبارہ اسے ضرورت پڑے گی کہ اسی عالم امر سے اپنا رابطہ قائم کرے، جس عالم کی یہ شے ہے وہاں سے اپنا رزق حاصل کرے، وہاں سے اپنی دوا حاصل کرے، وہاں سے اپنی ضروریات پوری کرے، تاکہ یہ بھی متوازی زندگی گزارے. اگر بدن مضبوط ہو تو اس میں صحت مند روح بھی ہو، اور بدن زندہ ہو تو اس میں روح زندہ ہو. ایسا نہ ہو جیسا کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ان کی ارواح مر چکی ہیں اور ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبر بن چکی ہیں. یہ رابطہ کیسے پیدا ہو؟ مادے کو مختلف شکلوں میں ڈالنے کے لیے اس نے ایک مرکزی چراغ تخلیق فرمایا، وہ ہے سورج. ایک سورج اور اس کی گردش اس سارے نظام کو چلا رہی ہے. بادل بھی اسی سے بنتے ہیں، بارش بھی اسی سے برستی ہے، پھل بھی اسی سے لگتے ہیں، پیدا بھی اسی سے، نمو بھی اسی سے ہے، پکنا بھی اسی سے ہے. سارا سسٹم وہ ایک چولہا ہے، اس پر سارے کھانے پکتے ہیں. اسی طرح انبیاء علیہ الصلات والسلام کو مبعوث فرما کر ایسی مقدس ذوات مبعوث فرما دیں کہ ایک وجود جو رہتا بستا اس عالم مادی میں ہے، لیکن اس کا اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے عالم امر کے ساتھ کہ بغیر امر الہی کے وہ رب کشائی نہیں کرتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. لا يتنام ولا ينام قلبي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ جسم سو جائے، آنکھ سو جائے، سب کچھ سو جائے، دل پہ غفلت نہیں آتی، یہ اسی عالم میں اپنے کام میں مشغول رہتا ہے. اور پھر تمام انبیاء کے لیے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی مرکزی حیثیت دے دی کہ براہ راست ذات باری سے بھی حضور وصول فرماتے ہیں، صفات باری سے بھی وصول فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی بانٹتے ہیں، انبیاء اپنی امتوں کو عطا کرتے ہیں اور اپنی امت کو بھی تقسیم فرمائے. اسی لیے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو اللہ ہی رہا ہے، میں بانٹ رہا ہوں. یہ جس بانٹنے کی ہم نے اپنے اس مزاج کے مطابق توجیہ کر لی ہے نا، چھوٹی چھوٹی دنیاوی مفاد کو ہم اس سے متعلق کر لیتے ہیں، حضور کا بانٹنا اس سے کہیں بہت بڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بانٹتے ہیں؟ اب ایک قانون نوٹ فرما لیجئے، کہ اگر یہ جسم مضبوط ہو جاتا ہے اور روح کمزور رہتی ہے تو انسان کی ساری کوششیں جائز و ناجائز، حلال و حرام کو چھوڑ کر صرف جسم کی راحتیں سمیٹنے کے لیے ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ کسی بھی مذہب کا مطالعہ فرمائیں اسلام کے سوا، تمام مذاہب باطلہ میں ہر عبادت کے ساتھ بھی کوئی دنیاوی لذت یا دنیاوی نعمت جو ہے جوڑ دی گئی کہ فلاں عبادت کرو تو مال بڑھے گا، فلاں عبادت کرو تو اولاد ہوگی، فلاں عبادت کرو تو عمر دراز ہوگی، یہ کوئی نہ کوئی دنیاوی راحت اقتدار ملے گا، کوئی نہ کوئی دنیاوی راحت تمام مذاہب نے اپنی عبادات کے ساتھ جوڑ دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارواح کا تعلق تو ہے نہیں، نہ اس عالم سے واقف ہیں. جب روح میں جان ہی نہیں ہے تو اسے کیا بھوک لگے گی، اس کی طلب کیا ہوگی؟ تو روح مردہ ہے، روح کی موت کیا ہے؟ اپنے عالم امر سے اس کا تعلق قائم نہ ہو، ورنہ پناہ کرو گی نہیں. اب وہ تو خاموش ہے، روح نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، کچھ مانگے کچھ پسند کرے، بدن ہی بدن ہے. لہذا تمام مذاہب باطلہ اسی بات پر سارے متفق ہیں، یہ عبادت کرو وہ مل جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو وہ مل جائے گا، اس دیوی کے پاس جاؤ، اس بت کے پاس جاؤ، اس درخت کیوں جاؤ، اس جاؤ کا جواب آپ کو سارا دنیاوی راحتوں اور دنیاوی نعمتوں کی صورت میں ملے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کا کیا حاصل جب خود یہ وجود ہی یہاں نہیں رہے گا اور یہ نعمتیں اپنے اس عالم سمیت تمام فنا ہو جائیں گی؟ تو ایک ایسی محنت میں عمر کٹی جس کا کچھ حاصل ہے. اسی لیے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وما له فی الآخرت من خلاق، جتنا بھی سمیت لیں نتیجہ تن ان کے پاس کچھ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم نے فرمایا سراجم منیرا، روشنیاں بانٹنے اور بکھیرنے والا چراغ. ایک چراغ تو ہوتا ہے، اس پہ آپ کو ایسا فانوس ایسا کور رکھ دیتے ہیں، چراغ جل رہا ہے لیکن کمرہ روشن نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ کمرے میں روشنی نہ ہونے کے لیے چراغ بجھا دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ چراغ جل رہا ہو لیکن اس میں اور کمرے میں کوئی ایسی شے حائل ہو جائے کہ اس میں روشنی بکھیرنے کی صلاحیت نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب روشن چراغ بھی ہے، اور ایسا روشن چراغ ہے جو جہاں تک دائرہ تخلیقات ہے وہاں تک روشنیاں بکھیرتا چلا جائے. سراجم منیرا، روشن کرنے والا، روشنیاں بکھیرنے والا، منور کرنے والا، روشنی دینے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روشنی کیسے بکھیری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات کافی ہے، لمبی بحث کی ضرورت نہیں. وہ یہ کہ جب آپ اللہ کی طرف دعوت لینے کے لیے کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جس نے وہ دعوت قبول کی اسے بیک نگاہ عظمت انسانی کی ان رفعتوں اور بلندیوں پہ پہنچا دیا جس سے آگے جانا صرف نبی کے لیے ممکن ہے، غیر نبی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنیاں بانٹنے کا انداز یہ ہے کہ ادنا منصب جو حضور کی خدمت پر پہنچ کر ملا وہ صحابیت تھا، اور صحابیت وہ منصب ہے جس سے آگے غیر نبی کے لیے کوئی مرتبہ ہی نہیں. صرف یہ نہیں، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، صحابیت یوں بانٹی جو پہنچا صحابی بن گیا، امیر غریب مرد عورت بچہ بوڑھا عالم جاہل جو بھی، شرط صرف ایک تھی ایمان لایا اور خدمت عالی میں پہنچا، بس. کسی ملک کا تھا، کسی قوم کا تھا، کسی دیش کا تھا، کسی قد کا تھا، کسی معاشرتی حیثیت کا تھا، جس حال میں بھی تھا پوری نسل انسانی کو اس طرح سے سیراب کیا کہ جو پہنچا سابی بن گیا. اس حالت کو کتاب مجید اس طرح ارشاد فرماتی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میری آیات ان پر تلاوت فرماتا ہے، میرا پیغام ان تک پہنچاتا ہے، جو قبول کر لے. ویزکیہم اس کا اسے اس طرح مقدس پاک صاف اور ستھرا کر دیتا ہے جس کی نظیر ملنا ممکن ہے. یعنی بیک نگاہ روح اتنی قبضی ہو جاتی ہے کہ ادھر روح کمزور ترین حالت میں تھی، آدمی کافر تھا، ایمان تو لایا لیکن روح کی تربیت اتنی نہ ہو سکی کہ وہ وجود پہ غالب آ جاتی. تو کبھی روح کا شور سنا تو سجدہ کر لیا، باہر نکلے بدن نے مجبور کیا تو رشوت لے لی. دونوں، کبھی ایک غالب آ جاتا ہے اس کی ہم بات مان لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا تقاضا غالب آ جاتا ہے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. اور یہ ہماری زندگی کی روٹین بن چکی ہے. ہم حج کر لیتے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. یہاں تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. مجھے اس حج سے ذرا جلدی واپس آنا تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، تو میں نے کچھ دوستوں سے کہا کہ بھئی کوئی سیٹ خالی مل جائے تو وہ لے لو. بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض وہاں فوت ہو جاتے ہیں، بعض کچھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں. تو کسی فلائٹ میں کوئی سیٹ ایسی جا رہی ہو تو مجھے دو سیٹیں چاہیے، وہ لے لو. تو انہوں نے کہا جناب ایسی تو کوئی سیٹ نہیں ملتی، آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم دو آدمیوں کو سیٹ نہیں، انہیں کہہ دیں گے تمہاری سیٹ کینسل ہے، وہ کسی پچھلی فلائٹ میں آ جائیں گے. میں نے کہا نہیں یار، مجھے ایسی سیٹ نہیں چاہیے، میں حرم میں بیٹھا ہوں، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور پتہ نہیں پھر یہاں آنا نصیب ہوگا یا نہیں، میں آیا ہوں خطائیں معاف کرانے. اور ایک کسی ایسے آدمی کی سیٹ تم کاٹو گے جو فریاد نہیں کر سکتا، تم کسی سی ایس پی آفیسر کی سیٹ نہیں کینسل کرو گے، تم کسی اثر و رسوخ والے کی کینسل نہیں، تم یقینا اس نام پہ لکیر مارو گے جس کی فریاد بھی کوئی نہیں سنتا. تو مجھے اس حج سے کیا حاصل ہوگا؟ اس غریب کیا ہے؟ آپ مجھے رہنے دیں، اپنی مرضی سے کوئی سیٹ چھوڑ دیں، اتفاقاً کچھ سیٹیں خالی ہو جائیں تو ان میں سے دے دیں، آپ کی نوازش ہوگی، ورنہ جس تاریخ کو میری سیٹ ہے میں اس پہ چلا جاؤں گا. وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دو دن بعد چھ آدمیوں کے ایک بیج نے اپنی سیٹیں کنسل کروا دی، مجھے دو چاہیے تھیں، انہوں نے مجھے دو دے دی. لیکن ایسا ہم بہت کم کرتے، بہت کم سوچتے ہیں. ہمارے اس پی آئی اے نے سارے بڑے جہاز لگائے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آدمی دوسری فلائٹ کے لیے پورے نہیں ہے تو انہوں نے فلائٹ کینسل کر دی. اب ایک دن میں دو فلائٹیں آنی تھی، ایک آئی، وہ جو بچ گئے وہ ہفتوں ایڈجسٹ نہ ہو سکے، غریب بوڑھے بیمار معلم ان سے فارغ ہو گئے، انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ گئے، جو ان کے پاس تھا انہوں نے خرید لیا کہ اب تو جہاز میں بیٹھنے ہم ریالوں کو کیا کریں گے، جہاز ملا نہیں، اب ان کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ دوا کے لیے. بلکہ ایک غریب آدمی کو درد گردہ کی شکایت تھی، تڑپ رہا تھا، اس کے پاس پانی لینے کے لیے پیسے نہیں. تو پھر کچھ دوستوں سے میں نے درخواست کی، انہوں نے کچھ ریال اپنے طور پر جمع کیا اور ایسے حاجیوں میں ایئرپورٹ پر تقسیم کی. میں نے وہاں سے یہاں کچھ احباب کی خدمت میں گزارش کی، وہ پی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل تک بات گئی، تب وہ فلائٹس بحال ہوئیں اور ان لوگوں کا کچھ اہتمام ہوا. لیکن ہمارے دل میں از خود یہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یعنی ہم نیکی کرتے ہیں اسی وقت ساتھ برائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ کچھ تقاضا روح کا ہوتا ہے لیکن پھر غلبہ وجود کا آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تذکیہ فرمایا، وہ عجیب لوگ تھے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس قوم میں اور جس ملک میں اور جس دور میں حضور مبعوث ہوئے وہاں بدترین معاشرہ تھا اور بدترین لوگ تھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے. جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما وہ ڈاکو تھا، لوٹنے والا تھا، تو اپنا سرمایہ لے کر گھر گھر لٹانے نکل کھڑا ہوا، یعنی بالکل 100% دوسری طرف چلے گئے. آدمی وہی تھے لیکن وہ نہ رہے، قد کاٹ وہی رہا، اولیاء وہی رہا، لیکن وہ دل، وہ درون سینہ جہاں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، آرزوئیں جنم لیتی ہیں، وہ دل جو دوسرے کا خون بہا کر خوش ہوتا تھا وہ دوسروں کو پناہ دے کر خوش ہونا ہے. وہ دل جو جہالت پہ فخر کرتے تھے انہوں نے دنیا کو علم سکھایا. وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لٹھ لے کر بتوں کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کہاں کہاں بت ہیں، مٹا کر دم لیں گے. یہ بالکل جہاں 100% اندھیرا تھا وہاں سورج سے زیادہ روشنی آ گئی. یہ کمال تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تھی برکات نبوت. فیضات نبوت تعلیمات کی صورت میں بھی پہنچے، جب یہ برکات ان دلوں کو پہنچی، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، جب ان کے دل شفاف ہو گئے تو انہیں اللہ کی کتاب تعلیم فرمائی. والحکمہ، اور کتاب کی تعبیر و تفسیر جس کا نام ہی دانائی ہے، اور وہ زمانے بھر کے دانا ترین انسان بن گئے. یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ مختصر الفاظ میں کہ انسان کیا شے ہے اور اس کی نیکی اور بدی کے پیچھے کیا چل رہا ہے. تو آپ یقیناً میرے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے ہوں گے کہ اگر روح میں جان ہو، قوت ہو، اور اس کی قوت بدن پہ غالب آ جائے تو آدمی برائی سے رک جاتا ہے، مسلسل نیکی کرتا ہے. اگر اس سے کمزور ہو جائے تو کچھ نیکی بھی کر لیتا ہے، کچھ دوسری طرف بھی لڑک جاتا ہے. اگر یہ بالکل ختم ہو جائے تو آدمی بالکل ایک طرف ہو جاتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے. اب ہم جہاں کھڑے ہیں، جو ہمارا قومی حال ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں ہم ہیں، جہاں تک دعوے کا تعلق ہے، وہاں تک ہم بالکل 17 آنے اسی طرح مضبوط ہیں جس طرح قرن اول کے مسلمان تھے کہ ہم مسلمان ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمارے اعمال کو دیکھ کر کافر بھی شرمندہ ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ہیں. شاید ہم نے ایک پہلو چھوڑ دیا ہے کہ اس روح کی رضا کا اور اس دل کے تعلق کا بھی کوئی اہتمام کیا جائے. کوئی ایسی بات بھی ہو کہ اس سے تازگی نصیب ہوتی رہے. ہم جسم کو تو مسلسل اس پروسیس سے گزارتے رہتے ہیں کہ اس کی مٹی تبدیل ہوتی رہے، لیکن روح کو بھی ایک تسلسل کی ضرورت تھی کہ جس جمال سے آیا تھا یہ اس کا پرتو، اس کی انوارات اس پر مترشے ہوتے رہے. جس کا سلیقہ رب جلیل نے یہ بتایا کہ دین کے دو حصے ہیں، عبادات و معاملات. ایک وہ جو محض اللہ کی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، ایک وہ جو دنیا میں ہم کام کرتے ہیں. یہ دونوں برابر دین ہیں. ہم سے ایک کوتاہی تو یہ ہوئی کہ ہم نے صرف عبادت کو دین سمجھا، باقی زندگی ہم نے اس کا نام رکھ دیا پرائیویٹ لائف. فار اے مسلم دیر از نو پرائیویٹ لائف. وہ تو سودا کر چکا ہے اپنا پرائیویٹ اور ذاتی زندگی، اس کی کہاں ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. مسلمان تو وہ ہے جس کا جان مال اللہ نے خرید لیا ہوا ہے، پھر اس کی پرائیویٹ اور ذاتی میراث کا کیا سوال؟ جو بیچ دی جاتی ہے وہ چیز کبھی ذاتی ہوتی ہے؟ اسلام میں تو یہ جو پرائیویٹ لائف کا تصور ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ ہمیں غیر اقوام نے دیا ہے. مسلمان کی زندگی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، اسی کے نام پر جینا اسلام ہے، اسی کے نام پر مرنا اسلام ہے. ایک تو ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اس پرائیویٹ لائف کے نام پر اس جو چیز بیچی ہوئی تھی اس میں سے کچھ حصہ بچانا چاہا، تو یہاں سے ہی کام بگڑ گیا. یہ بربادی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتے اور دماغ سے سوچتے، ہم دل سے دیکھنے سے بھی معذور ہو گئے، اور ہمارے دل آرزو کرنے کے قابل بھی نہ رہے. آرزو تو تب کرتے جب ان میں جان ہوتی، جب ان میں قوت ہوتی، جب وہ چلا سکتے تو یقیناً چلاتے، لیکن کسی بے ہوش کو لے جا کر سولی پہ بھی لٹکا دو فریاد نہیں کرے گا. اسے جاگو، اسے ہوش آئے تو آپ اسے کھینچ کر نکلے تو وہ چلائے گا، چیخے گا، مجھے کہاں لے جاتے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا. اگر روح میں اتنی بھی رمق ہو تو گناہ کی طرف جاتے ہوئے اندر سے اس کی چیخیں ضرور سنائی دیتی ہیں. اور بتقاضائے بشریت آدمی کر بیٹھے تو اسے دوہرا نہیں سکتا، بار بار اس پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ وہ چیختا رہے اور یہ اسے مانگتا رہے، انسان کے بس کی بات نہیں، رک جاتا ہے. لیکن اگر یہ کمزور ہوتے 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 بے ہوشی ہو جائے تو اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے کہ حرام مت کھاؤ، اور نیچے بیٹھ کر رشوت لے رہا ہوتا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے، نہ اس تبلیغ کا فرق پڑتا ہے، نہ آئے کریمہ سے کوئی فرق پڑتا ہے. اپنا کام کر، جو اس کے جی میں آتی ہے کرتا. آپ نے نہیں دیکھا مساجد میں لوگ بدکاری کر لیتے ہیں؟ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں سوائے عبادت کے کسی کام کا تصور نہیں ہے اسلام میں. آپ ذرا نیچے آ جائیے تو آپ یہ جوتے اندر کیوں اٹھا لاتے ہیں؟ ایک جوتا اب مسجد سے چوری ہو جائے، اس سے گری ہوئی بات کوئی ہے کہ جس چیز کو چرائے ہیں وہ اس کی حیثیت کہے کہ جوتا ہے، اور جس جگہ سے چرا رہے وہ پارکا ہے جہاں آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں. تو یہ جو چرانے والا ہے یہ میرا، یہ آپ کا، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا صرف بدن دیکھتا ہے، اسے مسجد میں اور بازار میں کوئی فرق نظر نہیں. ایک دیوار ہے، چاند ان پر چھت پڑی ہے، دس دروازے، پانچ کھڑکیاں اور کیا ہے. لیکن جو برکات ہے اس مسجد میں، جو اس کی عظمت ہے، جو انواع، ان کو دیکھنے کے لیے اس کی روح کی حیات چاہیے تھی. مر جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جائے تو گناہ میں دھنس جاتا ہے. تو اگر مری نہیں تو بے ہوش ضرور ہے کہ وہ یہاں بھی اسے نہیں جھنجھوڑتی، میاں کیا کر رہے ہو. اسی سارے سلسلے کا علاج قرآن حکیم نے عبادات کے ساتھ ایک خاص عبادت کو قرار دیا ہے، اور وہ ہے ذکر الہی. عبادات بھی پھر دو طرح سے ہیں، ایک وہ جن کے اوقات معین ہیں، کیفیات معین ہیں، عبارات معین ہیں، حالات معین ہیں، اور صرف ایک عبادت ہے ذکر الہی جس کے لیے نہ کیفیت معین ہے، نہ وقت معین ہے، نہ حالت معین ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، یا پھر زندگی میں جتنا کام بھی کرتے ہو اس میں سب سے زیادہ کام جو کرو، واذکر اللہ ذکرا کثیرا، سب سے زیادہ کام تمہارے نام اعمال میں اللہ کا نام دہرانا. پھر مختلف انداز اپنا وذکر اسم ربک وتوکل الیہ تبتیلا، اپنے کچھ لمحات میں اللہ کے ذاتی نام کو دہراؤ، اللہ 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 کرو، اور اتنا کرو کہ اس مسلسل تکرار سے کائنات میں ہو جائے، تمہارے دل و دماغ سے ہر طرف اللہ ہی اللہ دکھائی دے. یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہاری روح کی ضرورت ہے، تمہارے تعلق باللہ کی ضرورت ہے. جب تمہیں یہ نعمت حاصل ہوگی تو کیا فرما کہ اس صلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو کہ میری یاد تمہارے دلوں کی تہوں میں اترتی چلی جائے. پھر نیکی کی جو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ادھاری مزدوری ہے جی، اس کا اجر تو آخرت میں ملے گا، عبادات تو ادھاری ہیں، یہ سفید جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وہ رب العالمین جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آج اس انسان کو یہ پیغام دلواتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، نہیں دینے کی سکت تو اپنے ہاتھوں سے کام کر لو، کسی کو اس کام پر مت لگا. ہمت ہے تو پہلے طے کر لو، بعد میں اس کے پیسے مت مانگو. جب اس کی اپنی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو اسے ادھار کر لیتا، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ادھر سے ملتا ہے اس کے لیے روح کی اور قلب کی حیات ضروری ہے، اس کی عبادت کرتا ہی قلب ہے، اگر قلب حاضر نہ ہو تو اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے، عبادت نہیں ہوتی. اور جب قلب حاضر ہوتا ہے تو یہ نقد مزدوری پاتا ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی سجدے کرتے ہیں جو یا رب کہتے ہیں تو آواز آتی ہے لبیک یا عبد، ادھار نہیں کرتا، بلکہ ہر سجدے پر ہر رکوع پر ایک نئی لذت، ایک نئی کیفیت عطا کرتا چلا جاتا ہے، ایک نئی سے نئی روشنی عطا کر. ہم کرتے تھوڑا ہے، وہ دیتا زیادہ، لیکن جب سے ہم اس محرومی کا شکار ہوئے تو اپنے آپ کو طفل تسلی دینے کے لیے، اپنے آپ سے دھوکہ کرنے کے لیے ہم نے کہا یار یہ ادھاری مزدوری ہے، اس کا اجر جسے یہاں کچھ نہیں ملے گا وہ بڑا ہی سادہ ہے اگر اعتبار کرے کہ مجھے وہاں کچھ مل جائے. جو ملنا ہے جہاں کام ہو رہا ہے وہی ملے گا، وہاں تو اس کا اظہار ہوگا، یہاں اظہار نہیں ہوتا. آپ سجدہ کرتے ہیں، نہ جانے آپ کتنی نعمتیں سمیٹ لیتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا. وہاں جو کچھ ملا ہے آپ نے گود بھر کر اٹھا رکھا ہوگا، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ نے ایک ایک تسبیح کا کیا پایا. وہاں اظہار ہوگا، عطا یہی ہو جاتا ہے، کیونکہ دار عمل تو یہ وہاں جا کر تو آدمی نے عمل تو کرنا ہی نہیں کہ اس کے بدلے کوئی نئی شے ملے گی. مگر اس کے لیے وہ دوسرا پہلو ضروری تھا جس سے ہم من حیث القوم بہت زیادہ غافل ہوئے. حتیٰ کہ اب دیکھو، اندازہ کریں آپ، مجھے قرآن حکیم کی کوئی بھی صورت ایسی نہیں ملی جس سے ذکر کا حکم نہ ملتا ہو، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، کہیں واضح، کہیں ذکر کرنے کا حکم، کہیں ذکر کے فضائل، کہیں عدم ذکر کے نقصانات، کسی نہ کسی صورت میں. اب ہمارے ساتھ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ثابت کریں ذکر کرنا اللہ کا جائز ہے، لو اور تماشا دے. یعنی کہاں سے نوبت کہاں جا پہنچی. نبی پاک کی نگاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اثر دیا کہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم فرماتا ہے ثم تلینوا جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، میاں ان کی تو کھال سے لے کر دل تک ذاکر تھے، یعنی جسم کا ذرہ ذرہ، ہڈیاں، گوشت پوست، سب کچھ اللہ اللہ کرتا تھا. اور ہم آج فتویٰ لیے پھرتے ہیں کہ صرف جو جی چاہے کرو، کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن اللہ اللہ مت کرو. پھر خواتین کو اور بچیوں کو اللہ کا نام کیوں بتاتے ہو. پچھلے دنوں ایک فتویٰ پہنچا میرے پاس، میں نے وہ فائل میں رکھتا رہتا ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہوتی، وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا نہیں میرے پاس. لیکن میں وہ فائل کرا دیتا ہوں کہ کل ہم سب کو اللہ کے حضور جانا ہے، میں یہ رسیدات وہیں پیش کروں گا کہ خدایا دیکھ تیرے بندے کیا کرتے ہیں۔ کتنی زیادتی ہے کہ آپ کلب سے نہیں روک سکتے، آپ بال کٹوانے سے نہیں روک سکتے، آپ آوارہ پھرنے سے نہیں روکتے، اور روکتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے سے، جبکہ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے مشائخ عظام سے بھی، ہماری طرف سے بھی، گھر کا ہر مرد اپنی خواتین کا شیخ ہے، انہیں شیخ کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کرے، اللہ اللہ بھی سیکھے، گھر میں بیوی کو، والدہ والدہ کو، بیٹی کو، بہنوں کو بھی اللہ اللہ سکھائے کہ مرد اور عورت انسانیت کی دو اقسام، دو اصناف ہیں، مکلف برابر ہے، جواب دونوں کو دینا ہے، حساب دونوں کا ہوگا، ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں ہے، فرائض میں تھوڑا سا فرق ہے وجود کی تسلیح کے اعتبار سے، جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جہاں تک ذکر الہی کا تعلق ہے وہاں نتیجتاً سارے صفات انسانی کمال کے بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا نام لینے والی خواتین۔ تو میرے خیال میں ان فصلوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ میرے ساتھ اللہ اللہ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، میرے طریقے پر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں، آپ اللہ کا حکم مان کر اپنے 24 گھنٹوں میں 24 منٹ تو نکال ہی رہے جن میں صرف اللہ اللہ کریں اور کچھ نہ کریں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب اس کے دروازے پہ بیٹھیں گے وہ آپ کو ایسی مجلس میں از خود پہنچا دے گا جہاں آپ جائیں گے تو سارے اللہ ہی اللہ کر رہے ہوں۔ یہ اس کا اپنا ذمہ اور ٹھیکہ ہے۔ تو انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، یہ روح اور جسم کی آمیزش ہے، اس کی زندگی کا صرف ایک ظاہری رخ نہیں ہے، اس کا روحانی رخ اس کے مادی اور جسمانی رخ سے زیادہ قیمتی، زیادہ ضروری ہے، اور بہت کم یاد ہے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، ایسے لوگ دنیا سے اٹھ چکے ہیں، کبھی ہر قریے، ہر گاؤں، ہر محلے میں ہوتے تھے، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ پہلے بھی ایسے زمانے گزرے ہیں کہ لوگوں نے ممالک میں پھر کر اہل اللہ کو تلاش کیا، اب پھر یہ بڑے کمیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان کے وجود سے زمین خالی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہم کسی کو فقیر سمجھ کر، غریب سمجھ کر اپنے دروازے پر بنا کھڑا ہونے دیں اور اسے ذلیل کر کے بھگا دیں، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہی شخص ہمارے آرام کا سبب ہو اور دنیا کی بقا کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کیسے لوگوں پہ قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو جو باقی رہ جائیں گے ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ یہ حیات ہے کائنات کی، آپ اپنے طور پر تلاش کر لیں، کہیں اللہ اللہ کی محافل کو تلاش کریں، اپنا دل کسی کی طرف نہیں جا سکتے تو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر چند لمحے، اپنے شب و روز کے چند لمحے ایسے ضرور نکالیں جن میں صرف آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، حاضر و غائب تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔